بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 17 اکتوبر 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت ایمان کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، آج آپ سے یہاں گفتگو کا موقع مل رہا ہے. ممکن ہے بعض حضرات کے علم میں ہو کہ برادر محترم حافظ عاکف سعید اپنے ایک تنظیمی سلسلے کے معاملے میں کراچی تشریف لے گئے، لہذا کل روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں گا، اور اتفاقاً میرا یہ جمعہ بھی خالی تھا، وہی مانا کہ کہیں اور ذمہ داری میری اس جمعے کے لیے نہیں تھی، لہذا آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں. واقعہ یہ ہے کہ جو حضرات بھی اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، خواہ وہ دور وہ ہو جبکہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہاں خود خطبہ جمعہ خود ارشاد فرماتے تھے، اور اس سے پہلے لگ بھگ 10-12-15 سال میں یہ ذمہ داری ادا کرتا رہا، اور اب یہ ذمہ داری برادر عاکف سعید صاحب کے کاندھوں پر ہے. لیکن یہ باتیں وہی ہیں جو اکثر و بیشتر مختلف اسلوب میں آپ کے سامنے آتی رہی. جو ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ بھی ایک قند مقرر ہے، یا جسے ہمارے ہاں عام طور پر ریمائنڈر کہا جاتا ہے، یاد دہانی، تذکیر. اس لیے کہ تذکیر اصل شے ہے جو قرآن حکیم کے ذریعے مطلوب ہے. فذکر بالقرآن من يخاف وعید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی، اس قرآن کے ذریعے آپ تذکیر فرمائیے. اور خطبہ جمعہ کا اصل مقصد، اصل حاصل یہی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع کو لیا جائے تو ایک بڑا بنیادی موضوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ایک ریمائنڈر سمجھ لیجئے، ایک قند مقرر سمجھ لیجئے، کہ ایمان حقیقی ایک ایمان قانونی ہے. ہم سب مسلمان ہیں، لیکن حقیقی ایمان کی ماہیت کیا ہے؟ حقیقی ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اس میں ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے، کوئی شخص اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی، لیکن آیا یہ اسلام کے جو ہمیں حاصل ہے موروثی طور پر، کیا آخرت کی نجات کے لیے یہی اسلام کافی ہے یا کچھ اور شے بھی درکار ہے جسے ہم حقیقی ایمان کہتے ہیں، اصل ایمان، دل کی گہرائی والا ایمان؟ تو یہ موضوع وہ ہے جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس موضوع کے اوپر بڑی زخیم جو ہے ان کی ایک تصنیف موجود ہے، حقیقت و ماہیت ایمان کے موضوع پر۔ پھر یہ کہ مختلف تقاریر بھی ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے خود اپنے کانوں سے وہ باتیں سنی ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہی بات ہے کہ ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت قرآن کے ذریعے، اور پھر یہ کہ ان مضامین کو ہم ایک دفعہ پھر تازہ کر لیں۔ مضمون یہ بڑا طویل ہے، اور مجھے یاد ہے مسجد دارالسلام میں چونکہ ہر جمعے کے ہر مہینے کے پہلے دو جمعے میرے ذمے ہیں، تو ہم نے چار خطابات جمعہ میں اس موضوع کی تکمیل کی تھی، یہ غالباً ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان مضامین کو صرف ایک خطبے میں یا ایک خطاب میں جمع کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن یہ کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ان بنیادی حقائق جو وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے علم میں آتے رہے ہیں، دوبارہ اس کی ایک تذکیر کا معاملہ ہو سکے۔ اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا اور آپ کی نجات کا دار و مدار حقیقی ایمان پر ہے، اور اس حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی ایمان کہتے کسے ہیں، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے برآمد ہوا۔ تو مختلف اس کے سب ٹاپکس ہیں، جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو تو حقیقت و ماہیت ایمان نامی وہ کتابچہ جو ہے ہمارے بحثتال پر موجود ہوگا، اس کو حاصل کر لیجئے، اس لیے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو سن کر جو ہے کچھ ذہن نشین ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی باقاعدہ کتاب کی شکل میں آپ کے پاس کوئی شے موجود ہو تو آپ اس کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مختلف سب ہیڈنگز ہیں۔ سب سے پہلا سب ہیڈنگ یہ ہے کہ ایمان کی لغت میں کیا مقام ہے، لغوی طور پر ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس کتاب کے میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، لیکن یہ کہ یہاں ظاہر ہے کہ اس میں اگر تفصیل میں میں جاؤں گا تو بڑا وقت اس میں لگ جائے گا۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس ایمان کا اصل مادہ امن ہے، الف میم اور نون، جو ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے۔ امن کہتے ہیں چین، سکون، اطمینان، جس میں کوئی کھٹک نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، یہ کیفیت انسان کو اگر حاصل ہے تو وہ حالت امن ہے۔ اب یہ ایمان کا جو مادہ امن ہے، اس سے قرآن حکیم میں بہت سی اصطلاحات استعمال ہوئی۔ اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے المؤمن، امن دینے والا۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، بے ایمانہ، اسلامی گھرانے میں ولادت تو ہو گئی لیکن اگر اللہ کرے کہ ایمان حقیقی کی دولت بھی اسے حاصل ہو تو مؤمن ہے، ایک مسلم ہے، ایک مومن ہے۔ اسی طرح قرآن میں مامن کا لفظ آیا، اس کا بھی مادہ امن ہے، مامن کہتے ہیں امن کی جگہ۔ فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مامنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان ایام کا ذکر ہے جبکہ حضور کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا عرب میں، اور انہیں چار مہینے دے دیے گئے تھے کہ چار مہینے سے تجاوز نہیں کر سکتے، جس شخص کو اپنے آبائی دین پر قائم رہنا ہے وہ پھر اس خطہ عرضی کو چھوڑ جائے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اسی بحث میں آیا یہ لفظ، ایسا نہ ہو کہ بھی وہ چار مہینے ختم نہیں ہوئے، کوئی کافر نظر آ گیا تو اس کو قتل کر دو، بلکہ یہ کہ اسے موقع دو اور اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو، اس کے گھر تک پہنچا دو، اور اس کے بعد جب وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا تو اب تمہیں اختیار حاصل ہے. مأمن, یہی اس بات کو بھی نوٹ کیجیے, قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جب ایمان کی اصطلاح آتی ہے تو بے کے سیرے کے ساتھ, یؤمنون بالغیب. ابھی جو آیات میں نے, دو آیات جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے, بہت جامع آیات, بہت خوبصورت آیات, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے ان دو آیات کو اللہ کے عرش کے خزانوں تلے کے دو خزانے قرار دیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن, وہاں بھی دیکھیے ایمان کے ساتھ بے کا لفظ آیا. اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے, تصدیق کرنا, اور تصدیق جو ہے وہ دل کے یقین والی ہوتی ہے. ایک ہے کسی شے کو آپ نے مان لیا, تسلیم کر لیا, لیکن ایک اس کی تصدیق کی ہے آپ نے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, تو گویا کہ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ ایمان اصل میں امن سے نکلا, اور امن کا کوئی ترجمہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. اسی حوالے سے سورہ انعام کی جو آیت ہے اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر, اس میں کسی نوع کے شرک میں مبتلا نہیں ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی امن کے سزاوار ہیں. اولئک لهم الامن وهم مهتدون, گویا کہ امن کا لفظ جو ہے وہ اسی آیت میں آ گیا جس میں ایمان کا لفظ بھی ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اب آئیے دوسرا سب ہیڈنگ ہے کہ اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کا موضوع کیا ہے. ایمان کا موضوع ہے ان ماورائی حقیقتوں کو مان لینا, تسلیم کر لینا, جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت سے باہر ہیں. لیکن ہماری اپروچ ہوتی ہے عموماً میٹیریلسٹک, جو شے ہمارے حواس خمسہ کی زد میں آ جائے گی, جسے ہم دیکھ سکیں, جسے ہم چھو سکیں یا جسے ہم سن سکیں, یہ چیزیں وہ ہیں جس پر انسان فوراً یقین کر لیتا ہے. خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. یہ بت پرستی جو شروع ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے, تو اس کی اصل بنیاد یہ تھی, ہمارے آبا و اجداد میں سے جو کچھ بزرگ رخصت ہو چکے وہ بڑے اللہ والے تھے, ہم نے ان کی شبیہیں بنا کر رکھ لی ہیں تاکہ ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. یہ دلیل تھی ان کی, لیکن بڑی ہی بدھی دلیل. تو اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں, چند ما وراء العقل حقیقتوں کو مان لینا, تسلیم کر لینا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے. یہ کائنات از خود پیدا نہیں ہو گئی تھی, بلکہ ایک مالک ہے, ایک رب ہے, رب کائنات. پھر اس کی جو صفات ہے اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے, وہ کتنا علم ہے اس کے پاس, کتنی قدرت ہے اس کے پاس, کیسا کچھ وجود ہے اس کا, ہمارا یہ چھوٹا سا دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے, ہر شخص یہاں جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے, بعض مذاہب کے اندر اسی کی تدفین ہو جاتی ہے, کہ اس میں اس کو جلا دیا جاتا ہے, کہ اس میں کسی چٹان کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا ہے, جنگلی پرندے یہاں اور اس کا گوشت نوکر کھائیں, نوش جان کریں, یا سمندر میں بہا دیا جاتا ہے, سمندر برد کر دیا جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد کی بھی زندگی کوئی ہے یا نہیں, ہمارے حواس سے باہر ہے. اس حقیقت کو ماننا, اس کو تسلیم کرنا, یہ موضوع ہے اصل میں ایمان کا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ رکھی ہے, جیسے کہ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ, ہر مولود جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. لہذا وہ جو نور معرفت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھا, جو اس کی گناہوں کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے, سیاہ کاریوں کی وجہ سے اس پر بڑے غلاف چڑھ چکے ہیں، وہ کہیں اندر دفن ہو چکا۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جو آ کر دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام آتا ہے ایک فرشتے کے ذریعے، اور وہ پیغام ہدایت ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ موضوع بنتا ہے ان بنیادی حقائق کا، جیسے کہ میں نے میٹا فزیکل باتیں ہیں نا، جو ہمارے حواس سے باہر ہیں۔ ہمارا اصل زور جو ہے وہ اس کائنات پر ہے، ہم نہیں جانتے کہ خدا کون ہے، اس لیے کہ اس کو ہم نے دیکھا نہیں، محسوس نہیں کیا، اس کو سنا نہیں، وہ بھی کبھی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی، آج تک کسی ہمارے بزرگ نے آ کر ہمیں نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، کیوں مانے ان چیزوں کو۔ پھر یہ کہ اصل توجہ کے قابل میرے یہ جسم ہے، اس کو فوکس کرو، اس کی نوک پلک سوار کر رکھو، کہیں کوئی بیماری یا کوئی کسی قسم کا مرض اگر اس کی ابھی جسے آپ کہیے آغاز ہو تو فوراً اس کو پکڑ لو، قابو کرو، خواہ کتنا ہی پیسہ لگ جائے۔ باقی روح نامی شے کوئی ہے یا نہیں، وہ ہمیں محسوس تو نہیں ہو رہی، نہ اس کو چھو کر دیکھا، نہ اس کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، لہذا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کے زمانے کی اصل اپروچ تو یہ ہے، جبکہ ایمان بحث کرتا ہے صرف یہ کائنات نہیں ہے، بہت وسیع اور اس کائنات ہے یہ، لیکن ایک اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ پھر یہ کہ صرف میرا یہ جسم نہیں ہے بلکہ میرے اندر ایک روح بھی ہے، خیر و شر کی تمیز اللہ نے رکھی ہے ہر انسان کے اندر، اسے معلوم ہے کیا برائی ہے کیا نیکی ہے، اس کو فوکس کرو، جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں، نفس لوامہ۔ قرآن حکیم میں نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس ملامت گر جو ہر انسان کے اندر ضمیر، جو آپ کی غلطی آپ کی کوتاہی پر آپ کو ٹوکتا ہے، پنچ کرتا ہے۔ پھر یہ کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے۔ یہ خبریں پہنچانے والے کون رہے ہمیشہ سے؟ نبی اور رسول۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی شخص کا اپنا تزکیہ اور اپنی فطرت اس درجے بلند ہو چکی ہو کہ وہ اپنے غور و فکر کے مطالعے پر اس کے ساتھ بھی وہاں تک رسائی حاصل کر چکا، اس کی مثال بھی حضرت لقمان، جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے، لیکن غور و فکر اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے نتیجے میں وہ نہ صرف یہ کہ توحید تک پہنچے بلکہ ایمان بالآخر تک بھی رسائی حاصل کی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بھی اللہ، کلائمیکس ہے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں نا۔ ان کے پاس کوئی سلسلہ نبوت اور رسالت سے کوئی کڑی تو نہیں پہنچی تھی، نہ اللہ نے انہیں نبی یا رسول بنایا۔ اے میرے بیٹے، خواہ تمہارا عمل جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور خواہ تم نے کسی گہری خار کے تہ میں جا کر اس عمل کا ارتکاب کیا ہو، خواہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ عمل جو ہے اس کے مرتکب ہوئے ہو، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علم میں ہے، قیامت کے دن اس عمل کو اپنے اعمال نامے میں موجود پاؤ گے، اومٹ نہیں ہوگا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، یہ کلائمیکس ہے اپنے غور و فکر، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو وزڈم اور جو دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، دانش، تاکہ وہ شکر کرے اللہ کا۔ تو اصطلاحاً ایمان ان حقائق کو مان لینے کا نام ہے جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا جو جامع ترین تعریف یا ڈیفینیشن ملتی ہے آپ کو ایمان کی، وہ کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کر دینا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور چونکہ آخری رسول تھے لہذا ایمان کی تعریف میں ان کا ذکر آ گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ جن جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، تو جن لوگوں نے ان کی تصدیق کر دی وہ مومن کہلائے، وہ ایمان والے کہلائے۔ تیسری بحث بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ بہرحال وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے۔ ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں ایمانیات ثلاثہ، تین ایمان، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو یہ تمام ڈیفینیشن جو ہے وہ یاد کرائی جاتی تھی، ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے۔ ایمان مجمل اجمالی طور پر ایمان جن الفاظ میں بیان کیا گیا وہ کیا تھے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے۔ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جس کو کوئی اختیار حاصل نہ ہو، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جسے ہر شے کا اختیار حاصل ہے۔ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جو کسی جگہ محدود ہو، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں اس اللہ کو نہیں مانتا جس کا علم بڑا محدود ہے، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ تو ایمان مجمل کے الفاظ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان، اور یہ ایمان معتبر ہے دو چیزوں سے، قولی شہادت گواہی۔ کوئی شخص اگر صرف دل کی گہرائی میں کسی شے کو مانتا ہوں، اس میں جرت نہ ہو کہ زبان کے ذریعے اظہار کر سکے، ایمان معتبر نہیں ہے، قولی گواہی لازم ہے۔ لہذا وہ کلمہ شہادت کس کو یاد نہیں ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قولی گواہی اور شہادت کے لیے دو مرتبہ الفاظ استعمال ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اقرار باللسان والتصدیق بالقلب، اور دل کی گہرائی سے ان حقائق پر یقین کرنا۔ ایمان مفصل کے الفاظ نوٹ کیجئے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ یہاں مزید تفصیل آگے، لہذا اسے ہم کہتے ہیں ایمان مفصل۔ اب یہاں ایمان کی بحث جو ہوئی ہے ان الفاظ میں، اس میں ایک تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ قرآن حکیم کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اس میں کل کی کل بحث انہی ایمانیات پر ہے۔ تشریح احکامات جو اللہ تعالی کے ہیں وہ ایمان بھی رسالت کی تفسیر ہے۔ باقی بار بار آپ کو جو بحث ملے گی قرآن میں، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اور وہ کتابیں جو اللہ تعالی نے مختلف اوقات میں نازل فرمائی جو منزل من اللہ ہیں ان پر ایمان۔ اب گویا کہ یہاں صرف تین ایمانیات نہیں رہے بلکہ پانچ ہو گئے، اور یہ پانچ ایمانیات وہ ہیں جو وہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 بہت جامع آیت ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ جس طرح ایمان کی ایک اصطلاح جو ہے بند کلی تھی، اب وہ کھل گئی، اس کی پانچ پتیاں نمایاں ہو گئی۔ جو لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اور ان کتابوں اور صحیفوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی، تو تقسیم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، یہ تیسری بحث ہے، سب سے پہلی بحث پھر ذہن نشین کر لیجئے، یہ لفظ ایمان لغت میں کہاں سے آیا؟ امن سے. اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ جس نبی اور رسول کو بھیجتے رہے اس کی تصدیق کرنا، جن باتوں کی انہوں نے خبر دی ان باتوں کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یہ ایمان ہے. اور ایمان کے جو مختلف اصطلاحات قرآن حکیم میں آئے تو اس کا ذکر میں نے بھی آپ کو کر دیا، پانچ ایمانیات. اب آئیے اگلا موضوع ہے ایمان کے دو درجے. اس کے لیے پہلے بھی میں یہ اصطلاح استعمال کر چکا ہے، قانونی ایمان ہے اور ایک حقیقی ایمان ہے. قانونی ایمان یا اسلام یہ تو ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے، لہذا اس پر غور و فکر کرنا، اس کا انالیسز کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس کی چندہ ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ہاں، میرے اور آپ کے لیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ حقیقی ایمان، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات درکار ہیں. جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے، اس زمن میں میں نہیں سمجھتا کہ جو اصحابی یہاں بیٹھے ہیں ان کے علم میں وہ حدیث نہ ہو. ایک زمانہ تھا کہ مساجد کی پیشانی پر یا یہ کہ محراب کے اوپر جو ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. سب لوگ جانتے ہیں. کسی سے سوال کر لیجئے ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ پانچ: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات. اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کو اسبر ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ آپ بازار چلتے کسی شخص سے بھی پوچھ لیں بتاؤ ذرا پانچ ارکان کون سے ہیں تو وہ آپ کو جواب دے دیں، ممکن نہیں. اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے جنہیں ان باتوں کے بارے میں قطع علم نہیں. جیسا کہ ہمارے تبلیغی بھائی اکثر کہا کرتے ہیں، جب وہ کبھی سندھ اور اس کے جو ہے بلوچستان کے اندرونی علاقوں میں، دیہاتوں میں جانتے ہیں، نام کسی شخص کا جو عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اسے پوچھا کلمہ سلاؤ تو وہ جو ہے وہ بالکل جسے آپ کا یہ ہونک ہو گیا، اس لیے کہ اسے کلمہ آتا ہی نہیں تھا، کہنے کو مسلمان. لیکن یہ کہ جس درجے بھی معلومات ہمارے جو بھی اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، تو یہ باتیں تو سب کو معلوم کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. لیکن قرآن حکیم کی جو بڑی بنیادی اصطلاح ہے ایمان، اس کے ارکان کون سے ہیں؟ یہ اگر آپ پوچھیں گے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اس کی مختلف توجیحات کریں گے. لیکن قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو ان باتوں کو قرآن واضح کرتا ہے کہ جہاں حقیقی ایمان کا ذکر آیا وہاں دل کا یقین، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. اور دوسرے خارج میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ ایمان کا لازمی رکن ہے. لیکن یہاں جہاد سے مراد صرف وہ قتال نہیں ہے کہ جس میں کوئی مسلح تصادم تک نوبت آ جاتی ہے، یہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے کہ جہاد کہتے کسے ہیں، جہاد کی پہلی منزل کیا ہے، جہاد کی بنیاد کیا ہے، جہاد کی آف شوٹس کیا ہیں، اس کا کلائمیکس کیا ہے. لیکن اس جہاد کی اصطلاح کو حقیقی ایمان سے آپ جدا نہیں کر سکتے، ممکن نہیں. یا تو قرآن میں ترمیم کر لیجئے. اس زمن میں خاص طور پر حوالہ دوں گا سورہ حجرات کا. سورہ حجرات کا دوسرا رکوع ہے، آخری رکوع ہے، یہاں ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن بیان کی گئی. ڈیفائن کرنا کسی شے کو، اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ مختصر ترین الفاظ کے اندر اس شے کا جسے آپ ڈیفینیشن، اس کی تعریف کہہ لیجئے، وہ کر دینا ڈیفینیشن. اور اس کے سیاق و سباق میں ایک بات بیان کی گئی، جب اللہ تعالی نے دین اسلام کو کچھ غلبہ عطا فرما دیا، جس کا ذکر ہے سورۃ النصر میں، ورائت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اور لوگوں نے دیکھا کہ فوج در فوج جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ ایک ایک شخص کے لیے دعا فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور. اے پروردگار، ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا، اے پروردگار اس کو اسلام کی ہدایت سے نواز دے، اسے قبول فرما لے، حالانکہ بدترین دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے. اس وقت تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے، عمر بن الخطاب نام لے لے کر دعا کی حضور نے، اے پروردگار عمر بن الخطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما لے. چشم فلک نے ایک منظر وہ دیکھا تھا، اور دوسرا منظر یہ تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. آیا ان لوگوں کا ایمان کی جو کیفیت تھی، جو اس اولین دور میں ایمان لائے تھے، اس کا کوئی تقابل کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے ایمان کے ساتھ جو فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. وہاں تو کوئی شخص اگر ایمان لایا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو درندوں کے حوالے کر دیا، جیسا چاہو سلوک کرو، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دو، زندہ انسان کی کھال کھینچ لو. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، جن حضرات کو معلوم نہیں ہے، چار وحشی اونٹ حاصل کیے گئے تھے اور چاروں کو مخالف سدھ میں کھڑا کر کے، ایک کے ساتھ ان کا ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ، چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، اور چاروں کو مخالف سدھ میں دوڑا دیا. حضرت یاسر کے وہ جسم مبارک کا کیا حشر ہوا ہوگا، آپ تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. جسم چار حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک تو ہوتا کسی شے کو آپ نے کاٹ کر تقسیم کیا، ایک اس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. ایک دور وہ تھا ایمان لانے والوں پر جو مصائب اور جو پرسیکیوشن، اور دوسرا دور وہ ہے کہ لوگ فوج در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس کو دلیل بنایا گیا، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو آ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. مضارع کے ساتھ جب لام اور میم آتا ہے، لم، اس کے معنی یقینی، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. اپنے آپ کو تم مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں ہو. یہ قرآن حکیم کا یونیک مقام ہے جہاں اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے کے سامنے لے کر آئے. تمہارا اسلام قبول، ایمان کی نفی، اور نفی بھی اس درجے تاکہ لم یؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ہاں، انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی، اسلام کے جو بنیادی شعائر تھے ان پر کاربند ہونے کا عہد کیا تھا. اس وقت بھی اگر کوئی شخص کہتا کہ میں زکات ادا نہیں کروں گا، ظاہر اسلام سے خارج، اس لیے کہ اسلام کا ارکان جو ہے وہ تو پانچ ہے نا، اس میں زکات بھی شامل ہے. تو قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. اب یہ کون سا ایمان ہے کہ جس کی نفی کی گئی کہ وہ تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا؟ اب یہاں گویا کہ ایک جو کوشچن مارک پوز ہوا ہے، اس کا جواب اگلی آیت میں دے دیا گیا. ظاہر فطری طور پر سوال ہوگا نا، ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بس مسلمان سمجھو، مومن نہیں ہو. کیوں؟ اب یہ کیوں ہے، اس کا جواب دیا گیا اگلی آیت کے اندر. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ پانچ چیزیں تو تم نے تسلیم کر لی، کلمہ شہادت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، لیکن قرآن جس ایمان کی نفی کر رہا ہے اس میں دو چیزیں مزید ایڈ ہونا درکار ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں ترجمہ کیا ہوگا، مومن تو بس وہی ہیں. یہ حقیقی ایمان جو ہے معتبر ہے صرف ان چیزوں کے ساتھ کہ جو ایمان لائیں ثم لم یرتابوا, اور یہ ایمان ان کی دل کی گہرائی میں اترا ہوا ہو. اس ایمان کا مظہر اس شخص کی سیرت ہو, اس کا کردار ہو, اس کے اعمال ہو, اس کا لین دین ہو. حقیقی ایمان تو وہ کہلائے گا. ثم لم یرتابوا, پھر ان کے دل میں کوئی کھٹک نہ ہو, شکوک و شبہات میں کہیں ڈیرے نہ ڈال دیے ہوں, بلکہ دل کے یقین والا ٹھوکواں ایمان. یہ مطلوب ہے. حقیقی ایمان کی تعریف ہوگی تو ثم لم یرتابوا کے الفاظ کو ہائی لائٹ کر لیجئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اس حقیقی ایمان کا دوسرا بڑا رکن, اور جہاد کریں اللہ کے رستے میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ. تو حقیقی ایمان کی ڈیفینیشن سے آپ جہاد کو نکال ہی نہیں سکتے. کیسے نکالیں گے جب قرآن کہتا ہے کہ حقیقی مومن تو صرف وہی ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر, دل کا یقین والا ایمان جو ان کی شخصیت میں انقلاب پیدا کر دے, تبدیلی پیدا کر دے, ان کے اعمال اور سیرت و کردار وہ نہ ہوں جو ایمان قبول کرنے سے پہلے کے تھے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور دوسرا رکن اس ایمان حقیقی کا جہاد اللہ کے رستے میں اپنی جانوں کے ساتھ بھی, اپنے مالوں کے ساتھ بھی. سب سے بڑی دلیل حقیقی ایمان کو جب آپ ڈیفائن کریں گے, اس کی بڑی خوبصورت تعبیر جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے, جس طرح آپ نے کبھی وہ, ہمیں تو یاد ہے آٹھویں نویں میں جو ہے وہ پریزم رکھ کر وہ جو لائٹ ہوتی ہے اس کا انالیسز ہوتا تھا, وائلٹ ہے, انڈیگو ہے, یلو ہے, ریڈ ہے, گرین ہے, کوئی چھ یا سات شیڈز مل کر جو ہے, سات ہوتی مل کر جو ہے وائٹ لائٹ بنتی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا. تو والد محترم اس کی بہت خوبصورت تفصیل کیا کرتے تھے کہ یہ پانچ چیزیں, اور ان میں دو ایڈ کیجئے, جس طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے اندر ہی عام جو لائٹس کے جو ساتھ ہوتے ہیں شیڈز, اس میں دو چیزیں بعد میں ایڈ کی گئیں, ایک انفرا ریڈ ہے اور دوسرا الٹرا وائلٹ ہے. وہ جو سات بنیادی ہیں اس کے اندر نہیں آ رہی. مجھے تو یاد ہے وی آئی بی جی وائی او آر ویب کی اور ہم نے یاد کیا تھا, وائلٹ, انڈیگو, ریڈ, گرین, یہ ساری چیزیں. اس میں دو اور ایڈ کیجئے, بہترین تمثیل ہے. اسی طرح ارکان اسلام میں یہ دو اور ایڈ کریں. وہاں الٹرا وائلٹ تھے, یہاں دل کا یقین, صرف کلمہ شہادت وہ نہیں جو صرف زبان کی نوک سے ادا کر دیا جائے, بلکہ دل کا یقین والا. اور ادھر انفرا ریڈ تھی, وہاں ہے جہاد فی سبیل اللہ. گویا کہ ایمان کی تعریف کیا ہوگی, یقین قلبی کی کیفیت کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد فی سبیل اللہ. اب یہ پانچ نہیں رہے بلکہ سات بن گئے, اور یہ تو صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بطور تمثیل پیش کی ہے نا. سورہ صف کی بالکل مرکزی آیت, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان, کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی طرف, اس کاروبار اور اس بزنس کی طرف جو تمہیں اخروی عذاب سے نجات دلا دے. اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے نا, قرآن کا موضوع تو وہ زندگی ہے. ٹھیک ہے, اس دنیا کی زندگی میں بھی تشریعی احکامات ہیں, اس دنیا میں تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کی سنت, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو ماوراء طبیعتی حقائق ہے اس میں مرنے کے بعد کی زندگی ہے, میٹا فزیکل جو ہمارے فیتس ہیں. تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں اس دردناک عذاب سے نجات دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. چونکہ آیت کے شروع میں کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا, میں اور آپ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں نا, اہل ایمان میں سے سمجھتے ہیں نا, میں بھی مخاطب ہوں, آپ بھی ہیں, لیکن ہمیں جو اسلام حاصل ہے وہ موروثی اسلام ہے. اگلی آیت میں وہ دو چیزیں ایڈ کر دی گئیں جس کا تعلق یقین قلبی والے ایمان سے ہے، حقیقی ایمان سے ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر دل کی یقین والا ایمان رکھو. سورہ حجرات میں آیا تھا ثم لم یرتابوا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک، تشکک، ارتیاب، شکوک و شبہات کے ڈیرے نہ ہوں، یقین. تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور وہی چیز بعین ہی یہاں لے آئے، اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے جو دو درجات تھے، ایک قانونی ایمان یا اسلام. کسی شخص کے اسلام کا فیصلہ صرف گواہی سے بھی ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، خارج اسلام آپ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوگا کہ اسے مرتد قرار دے کے دائرہ اسلام سے نکال دے، شخص نماز نہیں پڑھتا، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. تبلیغ، نصیحت، جو حق ادا کر سکتے ہیں کیجئے. لیکن اگر وہ انکار کر دے ان باتوں کا کہ میں نہیں مانتا نماز کو، زکات کو، جیسے کہ مانعین زکات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا مانعین زکات کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ باقی تمام چیزیں ہم تسلیم کرتے ہیں، زکات ادا نہیں کریں گے. اس موقع پر وہ کوہ، جسے آپ کہیے کہ عزم کا کوہ گرا تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تم حضور کے زمانے میں اونٹ زکات میں دیتے تھے اور اونٹ کے گلے میں جو قلادہ ہوتا ہے وہ بھی اس زکات میں شامل ہوتا ہے، اور آج تم انکار کرو کہ ہم اونٹ دیں گے قلادہ نہیں دیں گے، تب بھی میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا. اس قدر ریجڈ موقف، بظاہر بہت ہی نحیف و نظار، بہت ہی دل کے نرم، کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے ابو بکر. ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، ہر خطبے میں آپ الفاظ سنتے ہیں نہیں سنتے، میری امت میں سب سے بڑھ کر رحیم، سب سے بڑھ کر نرم دل، سب سے بڑھ کر شفیق میرے ساتھی ابو بکر ہیں. اس موقع پر وہ سٹینڈ لیا کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ اونٹ دیتے تھے اور اس کے ساتھ وہ قلادہ ہوتا تھا، آج اگر قلادے کا انکار کرتے ہیں تب بھی میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا. تو کوئی شخص ان بنیادی باتوں کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے باہر ہوگا یقیناً. لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکات ادا نہیں کرتا تو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، اپنی اخروی ہلاکت اور تباہی کا بندوبست اس دنیا میں کر رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتا. مجرد قول پر، کلمہ شہادت کی ادائیگی پر بھی کوئی شخص مسلمان تسلیم کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک قانون کے ساتھ ہے. کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے، بنیاد کیا ہے؟ کلمہ شہادت. تو آیت کے شروع میں کیا تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اے مسلمانوں. اور ہمیں جو جوڑا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے تمہاری جو ہے رستگاری کر دے، اس سے تمہارا چھٹکارا ہو جائے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان دل کے یقین والا رکھو اللہ پر، اللہ کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کیسے ممکن ہے کہ جہاد کو آپ ایمان حقیقی کی تعریف سے نکال دیں؟ تو یہ بہت ہی، جسے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ خاصا یہ طویل موضوع ہے، اس کی تقریباً 8 ضمنی عنوانات بنتے ہیں جن میں سے ہم 4 کور کر سکے ہیں آج کی نشست میں. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو بقیہ 4 پر بھی تفصیلاً بیان ہوگا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی اور آپ حضرات کے اندر بھی وہ حقیقی ایمان پیدا فرمائے جو ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی کا پیش خیمہ بنے، کہ جس رنگ میں ہمارا پھر سیرت و کردار، ہمارے اعمال، ہمارا لین دین، ہمارا طرز زندگی اسی رنگ میں رنگا ہوا ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا رنگ ہے، جو حقیقتاً مظہر ہوگا ایمان حقیقی کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.